أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. جانور کو ذبح کرنے کے مسائل شروع ہوئے تھے اور بطور خاص اس وقت کا انتخاب یعنی ذو الحجہ کی تیسری چوتھی تاریخ میں یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس وقت کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ بقرعید کے دنوں میں جو افراد جانور ذبح کرنا چاہیں وہ بھی ان مسائل سے آگاہ ہو سکیں، ورنہ عمومی طور پر سارا سال کام آنے والے مسائل ہیں، بالخصوص وہ افراد کے جو یا تو خود جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے مرغی ہی ذبح کرتے ہوں، یا کم از کم اپنے سامنے کھڑے رہ کے جانور ذبح کرواتے ہیں، تو ان کے لیے مسائل زیادہ مفید ہو سکتے ہیں. جانور ذبح کرنے کی شرائط کا تذکرہ ہوا تھا، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. اب دوسری شرط کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. الثانی ان یکون الذبح بالحدید مع الامکان فلو ذبح بغیره مع التمکن منه لم یحل وان کان من المعادل المنطبعت کالصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغیرہ. دوسری شرط یہ ہے کہ جانور لوہے سے ذبح کیا جانا چاہیے، ایسی چھری ہو جو لوہے کی بنی ہوئی ہو، لوہے کی چھری سے جانور ذبح کرنا ضروری ہے. لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے کسی اور دھات کو استعمال نہ کیا جائے جانور کو ذبح کرنے میں. پہلے کبھی کبھار نظر آ جایا کرتی پیتل کی چھریاں، اب تو وہ نظر نہیں آتی. لوہے کی چھری سے جانور ذبح کرنا ضروری ہے، ورنہ جانور حلال نہیں مانا جائے گا. اگرچہ دوسری دھاتوں کی اگر چھری بنائی گئی ہے تو وہ دھاتیں ایسی ہیں کہ جو نیچرل ہیں، زمین سے نکلنے والی ہیں، جیسے لوہا زمین سے نکلتا ہے، وہ دھاتیں بھی ایسی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، مثلا پیتل ہے یا تانبا ہے، سونے کی چھری ہے مثلا، یا چاندی کی چھری ہے، اسی طرح سے سیسا جو ایک دھات ہے اس کی چھری بنائی گئی ہے، یا کسی اور دھات کی چھری بنائی گئی ہے، تو ایسی چھری سے جانور ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا، لوہے کی چھری ہونا چاہیے. ہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوہا کسے کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ افراد یہ سوچیں گے تو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں اشکال پیدا کر دیتے ہیں، اعتراض پیدا کر دیتے ہیں. جیسے پہلے ایک لفظ آیا تھا کہ رات کس کو کہتے ہیں، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوہا کس کو کہتے ہیں. تو بظاہر تو کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ لوہا کسے کہتے ہیں تو وہ چھری اٹھا کر دکھا دے گا کہ یہ لوہے کی چھری ہے، اسے لوہا کہتے ہیں. مگر یاد رکھیے کہ شرعی اعتبار سے اس میں فرق پڑ گیا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے یہاں چھریاں استعمال ہو رہی ہیں یہ ساری چھریاں اسٹیل کی چھریاں کہلاتی ہیں. اچھا اسٹیل کا ترجمہ کیا جائے تو وہ بھی لوہا کرتے ہیں کہ لوہا، مگر کیا اسٹیل لوہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اصل لوہا وہ ہے کہ جس کو زنگ لگتا ہے، اصل لوہا وہ ہے جس کو زنگ لگ سکتا ہے. اسٹیل کی چھری پر زنگ نہیں لگتا ہے، آپ اسٹیل کی چھری خریدیں اس میں زنگ نہیں لگے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیل لوہا ہے کہ نہیں ہے، اسٹیل کو لوہا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. تو آپ بطور خاص اس کا تذکرہ کر رہے ہیں مسائل میں کہ اسٹیل اگر شامل کیا گیا ہے. اچھا اسٹیل کا مطلب اسٹیل کی چھری کیسے بنتی ہے؟ لوہے کے ساتھ ایک اور دھات کو ملایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کروم. کروم کی دھات وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی دھات کے اوپر اس کو لگا دیں تو بڑی شاندار قسم کی چمک اس میں پیدا ہو جاتی ہے، بہت شاندار قسم کی چمک پیدا ہوتی ہے، کروم اس کو کہتے ہیں. تو اسٹیل کے ساتھ اگر کروم کو ملا دیا جائے، نہیں لوہے کے ساتھ اگر کروم کو ملا دیا جائے تو وجود میں اسٹیل آتا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں زنگ نہیں لگتا ہے. اب اس چھری میں زنگ نہیں لگے گا. تو مارکیٹ میں جتنی چھریاں آپ کو اکثر دستیاب ہیں، خاص طور پر شہروں میں جو چھریاں دستیاب ہیں وہ اسٹیل کی چھری کہلاتی ہیں جس میں کروم ملا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کروم ملی ہوئی چھری سے ذبح کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس سے ہم ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ کیا بیان ہوا، لوہے کی چھری سے ذبح ہونا چاہیے، اس سے ذبح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آئیے مسئلہ دیکھتے ہیں. جواب الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى باستيل لا يخلو من اشكال. کہتے ہیں کہ ایسی چھری سے ذبح کرنا کہ جس میں لوہے کو کروم کے ساتھ ملا کر بنایا گیا ہو اور جس کا نام رکھا جاتا ہے اسٹیل, ایسی چھری سے ذبح کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ نکلا کہ احتیاط واجب یہ ہوا کہ اس چھری سے ذبح نہیں کر سکتے, نہیں ہو سکتا ایسی چھری سے ذبح. تو اب تو سارے معاشرے میں یہی چھریاں پھیلے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے گا. دو پہلو ہیں اس میں, یا تو آپ اس احتیاط واجب پر کسی دوسرے مسئلے کی طرف رجوع کر لیں, اور جہاں تک ہماری معلومات ہے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کے مسئلے بھی احتیاط واجب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے نہیں ہو سکتا. تو جانور اسٹیل کی چھری سے ذبح نہیں ہو سکے گا, لہذا اس کو لوہے کی چھری سے ذبح کرنا چاہیے, اور لوہے سے مراد وہی ہے کہ جس پر زنگ لگتا ہے. اب عام مارکیٹوں میں جو گوشت بک رہا ہے, پھر وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں, اس کا مسئلہ پہلے ایک مرتبہ بیان ہو چکا تھا کہ مسلمان مارکیٹوں میں اگر گوشت بک رہا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کی شرائط پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, تو یہ گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم شک میں ہیں کہ نہ جانے شرائط پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں, تو ہم یہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ مسلمان مارکیٹوں میں گوشت بک رہا ہے. لیکن اگر کہیں یقین ہو جائے کہ نہیں شرط پوری نہیں ہے, تو مسلمان مارکیٹ میں بکنے والا گوشت بھی ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. چونکہ مارکیٹوں میں جو گوشت بک رہا ہے یہ خود مارکیٹ والے ذبح نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں اور سے ذبح کر کے لا رہے ہوتے ہیں. وہاں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں ہیں ہم پر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے, ہم پر اس کی ڈیٹیل میں جانا واجب نہیں ہے کہ ہم جا کے لانڈی میں جا کے چیک کریں کہ باقاعدہ کون سی لوہے کی چھری سے ذبح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کیا باقی شرائط پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم پر واجب نہیں. اتنا معلوم ہے کہ وہ مسلمان ملک میں مسلمان ذبح کر رہے ہیں, لہٰذا وہاں سے لے کے یہاں پر آ جاتے ہیں, ہماری مارکیٹوں میں بیچتے ہیں, تو ہمارے لیے اس گوشت کا خریدنا جائز ہے, اس گوشت کا کھانا بھی جائز ہے. لیکن جب بقرہ عید والے دن ہم خود جانور ذبح کریں گے پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم نے خود اپنا جانور اسٹیل کے ضرورت سے ذبح کر دیا تو یہ اشکال تو اس میں آ جائے گا, پھر اس جانور کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے, وہ جانور حلال نہیں کہلائے گا. تو کم از کم اپنا جانور ذبح کرنے کے لیے جہاں ہم نے 25,000 کا جانور خریدا ہے وہاں 250 روپے کی شاید صحیح, مگر لوہے کی چھری خریدیں, ایسی لوہے کی چھری کے جس پر زنگ لگتا ہو اس چھری سے باقاعدہ ذبح کریں, تو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ جانور بالکل جائز و حلال جانور ہے. جی اگر مشینوں سے ذبح کیا جا رہا ہے اور مشینوں سے ذبح کرنے میں بھی اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہے, مشین اس کو چلانے والا مسلمان ہے, تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ذبح ہو سکتا ہے. یعنی اس مسئلے کی تفصیل میں تو جانا پڑے گا, باقاعدہ جو افراد اس شعبے میں کام کرتے ہیں جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کی تفصیل میں جائیں گے, لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے. چونکہ ہمارے یہاں تو مارکیٹ میں گوشت آ رہا ہے مسلمان لے کے آ رہا ہے اور ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چنانچہ ہم تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى بالاستيل, کہتے ہیں ذبح کرنا ایسی چھری سے کہ جو لوہے کے ساتھ کروم کو ملا کے بنائی گئی ہے جس کا نام اسٹیل رکھا گیا ہے, لا يخلو من اشكال, یہ اشکال سے خالی نہیں. وہ اشکل منه الذبح بالحديد المطلع بالکروم, اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس چھری میں کہ جو بنی تو لوہے کی بھی ہے, لوہے کی چھری ہے خالص, یعنی اس چھری میں زنگ لگتا ہے مگر اس کے اوپر کروم کا پالش چڑھا دیا گیا ہے. اگر کروم کا پالش چڑھ گئی چھری ہے تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اشکال ہے, پھر تو اس میں نہیں ہو سکتا ہے ذبح. تو دونوں اقسام کی چھریوں میں اشکال رہے گا, چنانچہ خالص لوہے کی چھری استعمال کرنا ضروری ہے. اس کے بعد والی شرط ہے استقبال بالذبیحہ حال الذبح للقبلۃ, جانور کو قبلہ رخ لٹانا یا قبلہ رخ کرنا یہ ضروری ہے, قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کیا جائے. اچھا قبلہ رخ کرنے کا کے حوالے سے کچھ مسائل اور بھی ہیں. فَإِنْ أَخَلَّ بِالْإِسْتِقْبَالِ عَالِمًا عَامِدًا حَرَمَتْ. اگر کوئی شخص مسئلہ بھی جانتا ہو کہ جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے اور اس کے باوجود اس کی مخالفت کرے, یعنی قبلہ رخ جانور کو نہ لٹائے اور ذبح کر دے, تو ایسی صورت میں یہ جانور حرام گوشت جانور کہلائے گا, پھر اس کا کھانا جائز نہیں. نہ صرف اس کا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ یہ جانور نجس بھی ہو جائے گا. اس لیے کہ جانور شرعی طریقے کے مطابق حلال ہوتا ہے تو کھانا بھی اس کا صحیح ہوتا ہے اور جانور بھی پاک رہتا ہے, لیکن اگر شرعی طریقے سے ہٹ جائے, وہ طریقہ چھوڑ دیا جائے اور اسے کسی دوسرے طریقے سے ذبح کر دیا جائے, تو جانور حرام بھی رہے گا اور نجس بھی کہلائے گا, زیادہ اس پر گیلا ہاتھ لگ جائے تو نجس ہوگا. جی سوال ان کا یہی ہے دوبارہ کہ مشین کے ذریعے سے جانور اگر حلال کیا جائے تو کہلائے گا کہ نہیں, اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا, خلاصہ یہ ہے, یہ مختصر جواب نہیں ہے اس کا. وَإِن كَانَ نِسْيَانَ أَوْ لِلْجَهْلِ بِالْإِشْتِرَاطِ أَوْ خَطَأً مِنْهُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ بِأَنْ وَجَّهَهَا إِلَى جِهَةٍ مُعْتَقِدًا بِأَنَّهَا قِبْلَةً فَتَبَيَّنَ الْخِلَافُ لَمْ تُحْرَمْ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جانور کو قبلہ رکھنا ہے, مگر ہم جہاں بازار میں بھی مرغی خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی وہ قبلے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہم نے زندہ مرغی پکڑی یا زندہ مرغی خریدی اور ان سے کہا کہ ذبح کر دو, وہ تو بس ویسے پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں, تو قبلہ رخ نہیں رکھتے ہیں, تو کیا وہ مرغی حرام ہو گئی, ہم نہیں کھا سکتے اس کو؟ کہتے نہیں. یہی وہ مسائل ہیں کہ جن کی تفصیل میں جانا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص بھولے سے قبلہ رخ نہ رکھے اور ذبح کر دے تو جانور حرام گوشت نہیں ہوگا. بھول گیا, اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے یہ غلطی ہو گئی تو حرام گیا. اب الجہل بالاشتراط, یا اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے کہ قبلہ رخ رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے, اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس نے قبلہ سے منع ہو گئے ذبح کر دی, جیسے عام طور پر قصائیوں کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قصائیوں کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے کہ شاید برادران نے اہل سنت کے یہاں قبلہ رخ رکھنا لازمی بھی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے قبلہ رخ رکھنا. اگر ان کے یہاں قبلہ رخ رکھنا ضروری نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں, وہ اپنی شریعت کے مطابق اگر صحیح ذبح کر رہے ہیں تو اس کو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں, پھر کوئی حرج نہیں. لہذا یا تو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے کہ جانور کو قبلہ رخ رکھنا چاہیے, یا ان کی شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں کی جاتی ہے, کوئی لازمی نہیں ہے ان کی شریعت میں کہ قبلہ رخ رکھا جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگر جانور ذبح ہو جاتا ہے تو اس جانور کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور خطا من ہو فی جہت القبلت, یا جانور ذبح کرنے میں قبلہ رخ رکھنا تو چاہیے تھا مگر اس سے غلطی ہو گئی, وہ یہ سمجھا کہ قبلہ اس طرف ہے, چنانچہ اس نے اس طرف جانور رکھے ذبح کر دیا جانور, بعد میں پتا چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں, قبلہ تو اس طرف تھا. تو اگر قبلہ معلوم کرنے میں خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو جانور قبلے سے ہٹ کر ذبح ہو گیا وہ جانور حرام نہیں ہوگا, اس کا گوشت بھی کھانا جائز ہے. تو خلاصہ مسئلے کا یہ نکلا کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ قبلے کی طرف جانور کو رکھنا چاہیے اور اس کے باوجود وہ قبلے کی طرف نہ رکھے اور جانور کو ذبح کر دے تو فقط وہ جانور حرام ہوتا ہے, باقی دوسرے جانور حرام نہیں ہوتے ہیں اگر وہ قبلے سے منعقد ہو گیا غلطی کی وجہ سے, تو کوئی حرج نہیں. جی اسٹیل کی چھری کا, اگر کسی مسلمان کو آپ بتائیں کہ اسٹیل کی چھری سے ذبح نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ ذبح کر لے, نہیں اسٹیل کی چھری نہیں والا مسئلہ نہیں چلے گا, آپ قبلے والے مسئلے کو اسٹیل کی چھری والے مسئلے سے جوڑ رہے ہیں. آپ کا سوال یہ بنا کہ اگر اسٹیل کی چھری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیل کی چھری کوئی مسلمان جانور ذبح کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے, آپ اس کو منع بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتا اور اسٹیل کی چھری سے ذبح کر دیتا, تو جانور حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے اصل میں یہ قبلے والے مسئلے کو اسٹیل کی چھری والے کے ساتھ ملا دیا, قبلے والے میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اس کی شریعت میں نہیں ہے قبلے کا خیال رکھنا، اس نے نہیں رکھا تو حلال رہے گا، یا قبلہ معلوم کرنے میں غلطی ہو گئی یا بھول گیا، جو کچھ بھی ہوا جانور ذبح کر دیا تو حلال رہے گا، لیکن اسٹیل کی چھری میں والا مسئلہ نہیں چلے گا، اسٹیل کی چھری میں تو اسٹیل ہی کی ہونا چاہیے، لہذا اگر اس نے اسٹیل کی چھری نہیں لوہے کی چھری ہونا چاہیے، سوری لوہے کی ہونا چاہیے، اسٹیل کی چھری نہیں چلے گی، لہذا اگر اس نے اسٹیل کی چھری سے ذبح کر دیا، آپ نے دیکھا دو پہلو ہو سکتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا اس نے ذبح کر دیا تو اشکال باقی رہے گا کہ اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، فرض کیجیے کہ آپ نے منع کیا اس کے باوجود اس نے اسٹیل کی چھری سے ذبح کر دیا، تب بھی اشکال باقی رہے گا، وہ اشکال ختم نہیں ہوگا، چاہے اس کی شریعت میں جو کچھ بھی ہوتا ہو، مگر یہاں پر مسئلہ اسٹیل کی چھری کا بالکل پکا ہے، اس میں اس کی شریعت میں جائز ہے کہ جائز نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، چنانچہ اگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیل کی چھری وہ استعمال کر رہا ہے تو یہ والا اشکال باقی رہے گا، چاہے ہمارے سمجھانے سے وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، جی جی اب ان کا سوال یہ بنا کہ پالش والی چھری سے بھی اشکال باقی ہے کہ نہیں ہو سکتا جانور ذبح، پالش والی چھری کو عید کے دنوں میں وہ لوگ اگر نیچے والے حصے سے اس طرح سے تیز کر لیتے ہیں کہ پالش سارا نکل جاتا ہے، نیچے والے حصے سے پالش سارا نکل جاتا ہے، جو ذبح کرنے والا حصہ وہاں سے پالش نکل جاتا ہے اور اس کے بعد اس چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ مانا جائے گا کہ اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح ہوا پھر صحیح ہو جائے گا، جی جی سوال یہ ان کا ابھی اس کا جواب دے چکے ہم کہ اسٹیل کی چھری ان کے یہاں جائز ہو ہمارے یہاں جائز نہ ہو تب بھی مسئلہ یہی ہے، ان کے یہاں جائز ہے تب بھی اسٹیل کی چھری اگر استعمال کی گئی ہے جانور کو ذبح کرنے میں تو حلال نہیں مانا جائے گا، یہ اشکال باقی رہے گا، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اسٹیل کی چھری والا، اور معاشرے میں یہی چھری زیادہ استعمال ہو رہی ہے، چنانچہ جانور کو ذبح کرتے وقت کم از کم لوہے کی چھری ہونا چاہیے، پھر اس کی کھال اتارتے وقت، گوشت کے ٹکڑے کرتے وقت، ہڈیاں توڑتے وقت، بوٹیاں بناتے وقت پھر اسٹیل کی چھری استعمال کریں کوئی حرج نہیں، پھر کوئی کباب نہیں، اصل مسئلہ ہے ذبح کرتے وقت کا کہ ذبح کرتے وقت لوہے کی چھری ہونا چاہیے، ایک مطلب ذبح کر لیا اب آپ گوشت کے ٹکڑے جیسے جام کریں، جس چھری وہ چاہے استعمال کریں، کھال اتارنے میں جیسی چھری چاہے استعمال کریں کوئی حرج نہیں، اصل مسئلہ ذبح کرتے وقت کا ہے، یہ اب الگ سوال ان کا یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اسٹیل کی چھریاں استعمال ہو رہی ہیں تو گوشت کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ نہیں، احتیاط کرنا لازم نہیں ہے، اگر مسلمان مارکیٹوں میں گوشت بک رہا ہے تو پھر احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کلیہ پہلے ہم بتا چکے تھے کئی مرتبہ ریپیٹ بھی ہو چکا کہ مسلمان اگر ایک کام کر رہا ہے تو مسلمان کا کام انشاءاللہ صحیح ہوتا ہے، وہ غلط کام نہیں کرتا ہے، چنانچہ اس کو صحیح مان لیا جائے، وَقَضَى اِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْقِبْلَةُ اَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَوْجِيهَا إِلَيْهَا وَلَوْ بِالِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ اَوْ اِسْتَرَّ إِلَى تَذْكِيَتِهَا، اسی طرح سے اگر کسی ایسے مقام پر ہم چلے گئے ہیں جانور ذبح کرنے کے لیے کہ جہاں قبلہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا، نہیں کسی کو نہیں پتا قبلہ کہاں پر ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جو جہاز میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو قبلہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ جہاز میں سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی قبلہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا قبلہ کدھر ہے، تو اگر کسی ایسے مقام پر انسان چلا جائے کہ جہاں پتہ نہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے تو پھر قبلے کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوگا، یہ انتظار کرنا ضروری نہیں ہے کہ قبلہ پہلے معلوم کرو پھر جانور کو ذبح کرو، نہیں اگر نہیں پتہ چل رہا ہے، کوشش کی دوسروں سے معلوم بھی کیا اس کے باوجود نہیں پتہ چلا تو پھر کسی بھی رخ میں جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اور آخری پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو جائے کہ جلدی سے جانور کو ذبح کرے تب بھی قبلے کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، مجبور ہوگا کا مطلب کیا ہے کہ مثلا جانور بہت سرکش ہو گیا اور قابو میں نہیں آ رہا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قصائیوں کی پوری ٹیم تو نہیں آتی ہے، پوری ٹیم کا مطلب ہے وہ تو کوئی 15-20 قصائی تو نہیں آ رہے ہوتے ہیں ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے، بھائی زیادہ زیادہ 2-3 قصائی ہوتے ہیں جانور ذبح کرنے کے لیے. وہ ڈاکوؤں کی طرح کو نہیں ہے کہ بینک پہ حملہ کرنا تو 15-20 آدمی ایک ساتھ حملہ کریں تو پھر کئی لاکھ کچھ کروڑ روپے نکال کے لے جائیں. یہ قصائیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے 2-3-4 آدمی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بیل بڑا طاقتور ہوتا ہے، ان کے قابو میں بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا سرکش جانور ہو جو کسی کے قابو میں نہ آ رہا ہو، بڑی مشکل سے اس کو لٹایا ہے، لٹانے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوئے، سب قبلے کی طرف کریں گے تو پھر وہ بھاگ جائے گا. تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج نہیں، سرکش اگر جانور بن گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر قبلے کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے اگر ایک جانور مثلا کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے کہ جہاں قبلے کا خیال کریں گے تو جانور مر جائے گا، کنویں کے اندر چلا گیا مثلا، آگ کے اندر چلا گیا مثلا، اگر ہم کنویں قبلے کا خیال رکھنے جائیں گے تو جانور مر جائے گا. تب بھی ایسے مقامات پر قبلے کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوگا. جی کس سے مار سکتے ہیں؟ ہاں تو گولی مار دیں اس کو. جی جی ایسا کر رہے ہیں. اچھا ہاں نئی دنیا میں کام کاج ہو رہے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر جانور قابو میں نہ آ رہا ہو تو پہلے اس کو گولی مار دیں اور پھر اس کو ذبح کر لیں، صحیح ہو جائے گا؟ جی ہاں صحیح ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. گولی لگنے کے بعد جانور زندہ رہنا چاہیے، اگر زندہ ہے تو اور اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ ذبح بھی بالکل صحیح مانی جائے گی. ہاں اگر یعنی ایسا کہیں ہو جاتا ہو کہ آپ کے پاس اسٹیل کی چھری نہیں ہے، اور اگر اسٹیل سوری لوہے کی چھری نہیں ہے، اگر لوہے کی چھری آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو جانور ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے دوسرے کسی دھات سے بھی ذبح کر سکتے. اذا خاف موت الذبیحہ لو اشتغل بالاستقبال بالقبلۃ بها الى جہت القبلۃ فالظاہر عدم لزومہ ہی. اگر جانور کی حالت کسی عام حالات میں بھی کسی وجہ سے ایسی ہو جائے کہ اگر جانور کے لیے قبلہ معلوم کرنے کی ہم کوشش کریں تو اتنے دیر میں جانور مر جائے گا، ضائع ہو جائے گا. وہ چاہے کنویں میں نہیں گرا ہے، وہ آگ میں نہیں گرا ہے، لیکن عام حالات میں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اگر ہم قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو اتنی دیر میں جانور ضائع ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں قبلہ معلوم کرنا پھر ضروری نہیں ہوگا، اس سے پہلے اگر چاہیں تو ذبح کر سکتے ہیں. لا یشترط فی استقبال الذابح نفسہ وان کان ذلک آفت. اب آئیے وہ مسئلہ، جانور کو ذبح کرنا، ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ رکھنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے یا نہیں، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ ہو ذبح کرتے وقت یا نہیں؟ اچھا عام طور پر ہو سکتا ہے کہ ہو، جس سمت میں جانور کو لٹایا گیا ہوگا اس کے پیچھے ہی وہ کھڑا ہوگا، عام طور پر قبلے پر کی طرف ہوگا، لیکن یہ لازمی ہے اس کے لیے قبلے کی طرف کھڑا ہونا؟ کہتے نہیں لازمی نہیں، ذبح کرنے والے کا قبلے کے رخ پر ہونا لازمی نہیں ہے، اگرچہ آمد یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ ہو. جانور کو قبلہ رخ کرنے کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں طریقہ کار رائج ہے، یعنی جو شہر کراچی میں ہو سکتا ہے، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں مختلف طریقہ ہو، جو طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے، اونٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، گائے بھیڑ بکریاں دمبے ان کی بات کر رہے ہیں، جو طریقہ کار رائج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو لٹایا جاتا ہے اور لٹانے کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے. کیا جانور کو لٹا کر ہی ذبح کرنا ضروری ہے یا دوسرے طریقے سے بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں لٹانا قطعاً ضروری نہیں، بس جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے. لٹائے بغیر بھی اگر جانور کو قبلہ رخ کر سکتے ہیں تو کریں. کیسے؟ کہتے ہیں کھڑے کھڑے جانور کو ذبح کر دیں، یعنی جانور کھڑا ہوا ہو اور کھڑے کھڑے جانور کو ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جانور بیٹھا ہوا ہو اور بیٹھے بیٹھے جانور کو ذبح کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور لٹا کے کرنا چاہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جانور کھڑا ہوا ہو تو قبلہ رخ کیسے کہلائے گا؟ اس کا کون سا رخ قبلہ رخ والا رخ کہلائے گا؟ اور لیٹا ہوا ہو تو کون سا رخ قبلہ رخ والا رخ کہلائے گا؟ کہتے ہیں کہ جانور کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو تو جیسے ایک نمازی قبلے کی طرف بیٹھا ہوتا ہے یا ایک نمازی قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے وہ طریقہ کار جانور میں ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ نمازی جب قبلے کی طرف ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور جسم کا حصہ بھی. جانور کی اسی طرح سے اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس طرح سے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف آ جائے اور اس کی گردن وغیرہ والا حصہ وہ قبلے کی طرف آ جائے, باقی وہ پیچھے کھڑا ہو. اس صورت میں جانور کو کھڑے کھڑے بھی ذبح کرنا چاہیں تو کھڑے کھڑے ذبح کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی پابندی نہیں. جانور کو بیٹھنے کی کیفیت میں ذبح کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں, قبلہ رخ رکھنا پڑے گا. اس میں قبلہ رخ کیفیت کیسی ہوگی؟ کیسے؟ جیسے نمازی نماز میں بیٹھا ہوتا ہے تو کیسے قبلہ رخ ہوتا ہے؟ اس وقت بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور اس کا سینہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اس طرح سے جانور جب بیٹھا ہو تو اس طرح سے بیٹھا ہو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو, اس کے گردن وغیرہ کا حصہ وہ قبلے کی طرف ہو, مان لیا جائے گا کہ یہ قبلہ رخ ہے. یہ دو کیفیتیں ہو گئی, کھڑے ہونے اور بیٹھ کر جانور کو ذبح کرنے. تیسری کیفیت, جانور اگر لیٹا ہوا ہو تو قبلہ رخ کس کیفیت میں مانا جاتا ہے؟ کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں گردن اور پیٹ وہ قبلے کی سمت میں ہونا چاہیے. گردن سینہ اور پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی سمت میں ہوا تو کہا جائے گا کہ جانور قبلہ رخ. پھر چاہے اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو. دیکھیے عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرہ اس کا قبلہ رخ ہونا چاہیے, لیکن لیٹے ہوئے اگر جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو چاہے اس کا منہ قبلے کی طرف نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں, اس کے گردن سینہ اور پیٹ وغیرہ والا حصہ یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. پھر اس کے ہاتھ پیر بھی اگر قبلے کی طرف نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں, لازمی نہیں. یتحقق استقبال الحیوان فیما اذا کان قائما او قاعدا. کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا متحقق ہوگا اگر جانور کھڑا ہوا ہے یا جانور بیٹھا ہوا ہے. بما یتحقق به استقبال الانسان حالت الصلاۃ, حالت الصلاۃ فی الحالتین, جب نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے یا انسان بیٹھا ہوتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ بس اس طرح کی کیفیت جانور کی ہونا چاہیے, دونوں کیفیتوں میں, کھڑے ہونے کی کیفیت میں بھی اور بیٹھنے کی کیفیت میں بھی. وَأَمَّا اِذَا كَانَ مُسْتَرْجِعًا عَلَى الْأَيْمَنِ أَوْ عَلَى الْأَيْسَرِ فَيَتَحَقَّقُ بِاسْتِقْبَالِ الْمِنْهَرِ وَالْبَطْنِ. جب جانور کو لٹا کر ذبح کیا جائے تو کیا ایسا کوئی پہلو اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ جانور کو اس کی سیدھی سمت میں لٹایا جائے یا اس کی الٹی سمت میں لٹایا جائے؟ دیکھیں اگر نماز پڑھنے والا نمازی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھے. لیٹ کے نماز پڑھنے میں پہلو یہ بتایا جاتا کہ سیدھا لیٹ کے نماز پڑھے, دائیں پہلو پہ لیٹا چلیں, دائیں پہلو پہ لیٹ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. دائیں حسن صاحب آپ کو معلوم ہوگا, پہلے پھر سیدھا, اچھا ٹھیک ہے. پہلے دائیں پہلو پہ لٹانا ہوتا ہے پھر بائیں پہلو پہ لٹانا ہوتا ہے. دائیں پہلو پر لٹائیں تو قبلے کا ڈائریکشن کیسے بنے گا اور بائیں پہلو پر لٹائیں تو قبلے کا ڈائریکشن کیسے بنے گا؟ اس کا ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گا. اگر دائیں سمت میں وہ لیٹ رہا ہے اور قبلہ مثلاً اس طرف ہے تو پھر اس کا سر ادھر آئے گا اور اس کا پیر ادھر آئے گا, لیکن بائیں سمت میں لیٹ رہا ہے اور قبلہ اسی طرف ہے تو سر ادھر آ جائے گا پیر ادھر چلے جائیں گے, ڈائریکشن چینج ہو جائے گا. جانور کو جب لٹایا جا رہا ہے تو اس میں دائیں بائیں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں؟ نہیں, وہ ضروری نہیں, فقط جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے. لہذا اگر جانور کو اس طرح سے لٹائیں کہ سر اس کا دائیں طرف آ جائے تو بھی صحیح ہے, اگر اس طرح لٹائیں کہ سر اس کا بائیں طرف آ جائے تو بھی صحیح ہے. بس جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے لیٹے وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گردن والا حصہ اور اس کے سینے والا پیٹ والا حصہ یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, چاہے سر دائیں جانے ہو یا بائیں جانے ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین, جانور کا چہرہ یا ہاتھ پیر قبلہ رخ ہونا لازمی نہیں ہے, اگر وہ نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. صلوات علی محمد والے ہوں گے. اس کے بعد والی شرط ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تسمیت الذبح علیہ حین شروع الذبح او متصلا به عرفاً، جب ذبح کرنا شروع کر رہے ہیں اس وقت نام لے، یا ذبح اسٹارٹ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ہی نام لیتے جا رہے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں. فلا یجزی تسمیت غیر الذبح علیہ، ہاں یہ ضروری ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہی اللہ کا نام لے. بقرعید میں سے مناظر آپ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھے ہوں کہ ذبح کرنے والا تو قصائی ہوتا ہے، پتا نہیں ہوتا کہ اس نے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کے ہونٹ ہلے کہ نہیں ہلے، کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا. لیکن جس کا جانور ہو رہا ہو، جس کا جانور ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، چھری کسائی چلا رہا ہوتا ہے. تو بسم اللہ وہ پڑھ رہا ہے، چھری کسائی چلا رہا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا. جو چھری چلا رہا ہے وہی بسم اللہ پڑھے، وہی اللہ اکبر پڑھے. کمالا یزل اتیان بہا عند مقدمات ذبح کا ربط المذبوح، جس طرح سے کہ یہ بھی کافی نہیں ہوگا کہ جانور کو گراتے وقت بسم اللہ پڑھیں مثلا، یا اس کے ہاتھ پیر باندھتے وقت بسم اللہ پڑھیں، یہ کافی نہیں. جب چھری چلائی جا رہی ہے اس وقت بسم اللہ پڑھا جائے. ولو اخل بالتسمیت عمدن حرمت، اگر جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھا جائے، کوئی جانتا بھی ہے پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑھا، تو یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، حرام گوشت جانور مان لیا جائے گا اس کو. وَإِنْسَانَ نِسْيَانًا لَمْ تُحْرَمْ، ہاں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر اس سے حرام نہیں ہوگا جانور. وَالْأَحْوَةُ الْأُولَى الْإِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ الذِّكْرِ، لیکن اگر بھول گیا ہے تو جب بھی اس کو یاد آئے اس وقت بسم اللہ پڑھ لے، وہ جانور کو ذبح کرنے کی نیت سے، یعنی وہ فرض کریں کہ اس کا پیٹ چیرا جا رہا ہے یا اس کی کھال اتاری جا رہی ہے، اس وقت یاد آیا اس وقت بسم اللہ پڑھ لے تو یہ بہتر ہے. جی وہ ابھی بدن آ رہی ہے. والا اتارا کہا جہل حکم ظاہر و الحرما، ہاں اب آئیے وہ مسئلہ کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے لہذا نہیں پڑھا اس نے، یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قصائی کو تھوڑی سی ٹریننگ دینا ضروری ہے. جو شخص بھی کسائی سے جانور ذبح کروا رہا ہے اس کو کچھ باتیں سکھانا ضروری ہے. ہمارے یہاں کسائی کو کچھ باتیں سکھائی بھی جاتی ہیں، مگر سکھائی کیا جاتی ہیں باتیں، وہ دعا کی کتاب لے کے آتے ہیں، بھائی ٹھہرنا ذرا میں دعا پہلے پڑھ لوں، میں جب دعا پڑھنا شروع کروں اس کے بعد تم ذبح کرنا، اس طرح کی باتیں اس کو سکھائی جاتی ہیں، کسائی اس پر عمل بھی کراؤ، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں. دعا اگر نہ بھی پڑھی جائے، خاص عید کے دن جانور کو ذبح کرنے کی دعا نہ بھی پڑھی جائے تب بھی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. اس میں اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے کوئی حرج، ان مسائل میں اگر گڑبڑ ہو گئی تو جانور ہی حرام کا ہو جائے گا، نہ آپ وہ گوشت کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھلا سکتے ہیں. چنانچہ کسائی کی تھوڑی سی ٹریننگ کرنا ضروری ہے، اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھنا، جانور کو ذبح کرنے رکھو تو صحیح قبلے قبلے کی سمت میں رکھنا، یہ ساری باتیں بتانا ضروری ہے. جانور کو ذبح کرو تو دیکھو تم دوسری چھری نہ اٹھا لینا، کہیں اسٹیل کی چھری اٹھا لو گے تو ہمارا جانور بیکار ہو جائے گا، یہ لوہے کی چھری ہے اس لوہے کی چھری سے جانور کو، یہ ٹریننگ کرنا ضروری ہے ورنہ جانور سارا برباد ہو جائے گا. جی ابھی آ رہی ہے وہ بات کہ کیا پڑھا جائے، وہ بھی آ رہا ہے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، اس نے نہیں لیا تو کیا ہوگا، کہتے ہیں پھر بھی جانور حرام ہو جائے گا. اگر اس نے نہیں سیکھا مسئلہ، اور مسئلہ نہ سیکھنے کی وجہ سے اس نے غلط جانور ذبح کر دیا، یہ جانور بھی حرام کا ہو جائے گا. اب آئیے جو آپ لوگوں کے بار بار سوال پہ کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا بسم اللہ سے آگے پڑھنا چاہیے یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے مراد کیا ہے. لا یعتبر فی التسمیۃ کیفیۃ خاصۃ وان یکون فی ضمن بسم اللہ، کہتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لینا ہے اس میں کوئی بھی خاص کیفیت نہیں ہے کہ یہی جملہ کہنا ہے یا یہی لفظ کہنا ہے، کوئی ایسی خاص کیفیت نہیں، ہاں لفظ اللہ آنا ضروری ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ بسم اللہ کے ذیل میں آئے یا بسم اللہ کے جملے میں آئے، بسم اللہ بھی لازمی نہیں، لفظ اللہ لازمی ہے، لفظ اللہ لازمی ہے چاہے کسی جملے میں بھی آ جائے. وہ کسی جملے کا مطلب کیا ہے، اگر بسم اللہ میں لانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ میں نہیں لانا چاہتے, اللہ اکبر آپ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر میں نہیں کہنا چاہتے آپ, کسی اور میں سبحان اللہ کہنے, مثلا جانور صبح بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ,
یا درود پڑھ لیں.
نہیں درود نہیں پڑھ سکتے, درود میں لفظ اللہ نہیں آ رہا. تو اگر اللہ کا لفظ آ جاتا ہے کسی بھی ایسے جملے میں کہ جو بسم اللہ والا ہو, الحمدللہ والا ہو, لا الہ الا اللہ والا ہو, سبحان اللہ والا ہو, کوئی بھی جملہ ہو جس میں لفظ اللہ آ جاتا ہے, ایسا جملہ استعمال کر دیا تو کافی ہے. بسم اللہ پڑھنا لازمی نہیں ہے, اگرچہ بسم اللہ پڑھیں تو وہ بھی چل جائے گا.
اللہ تعالیٰ کی دوسری جو
اللہ تعالیٰ کی, جی اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات سے گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں, ابھی اس کا جواب آ رہا ہے اس لیے ہم اسی وقت بیان کریں گے. بل المدار علی صدق ذکر اسم اللہ, دار و مدار اس میں ہے کہ اللہ کے نام کا تذکرہ ہونا چاہیے, وحدہ علیہ فیفیا یقول بسم اللہ, تو کافی ہو جائے گا یہ ساری چیزیں کہنا, بسم اللہ کہنا کافی ہو جائے گا, اللہ اکبر, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, ورحمۃ علیکم, مثلا سبحان اللہ, جس میں بھی اللہ کا لفظ آتا ہو ایسا کوئی بھی جملہ کہنا کافی ہو جائے گا. وفی الاتفاع بلفظ اللہ من دون ان یقرن بما یسیر به کلاما تاما دالا علی صفت کمال او ثناء او تمجید اشکال, کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ آنا کہ جو اللہ کی صفت کو بیان کرنے والا ہو, اللہ کی حمد کو بیان کرنے والا ہو, اس کی ثنا کو بیان کرنے والا ہو, ایسا کوئی لفظ چل جائے گا. ہم نے بجائے بسم اللہ کہنے کے, بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنے کے, ہم نے کہہ دیا الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم مثلا, تو یہ چل جائے گا کہ نہیں؟ کہتے اشکال ہے, اس میں اشکال ہے. خلاصہ یہ کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے, لفظ اللہ ہی لے کر آنا سب سے زیادہ مناسب ہے. اب آ جائیے آگے والی شرط, السادس قطع الاعضاء الاربعہ, جہاں قصائی کی ٹریننگ کرنی ہے اس میں یہ والا حصہ بھی ضروری جو اب آ رہا ہے کہ جانور کی چار رگیں کٹنا چاہیے, چار رگیں کٹنا ضروری ہیں. اعضاء الاربعہ چار رگیں ہیں جو کاٹنا, جب کٹے گی تو یہ جانور حلال کا کہلائے گا. وہی المریو وہو مجر الطعام والفلقوم وہو مجر النفس مجر النفس محل لہو فوق المریے, کہتے ہیں دو رگے تو وہ ہیں, ایک کا نام ہے مریے یعنی یہ کھانے کی نالی ہے, کھانے کی نالی کا مکمل کٹنا ضروری ہے, دوسرا ہے سانس کی نالی, سانس کی نالی کا بھی مکمل کٹنا ضروری ہے. سانس کی نالی یہ کھانے کی نالی کے اوپر ہوتی ہے, یعنی پہلے سانس کی نالی آئے گی پھر اندر کھانے کی نالی آئے گی, یہ دو نالیاں ہو گئی. ول بدجان اور دو نالیاں اور بھی ہیں, وہما ارقان غلیظان محیطان بالحلقوم والمریء, اور یہ دو نالیاں اور ہیں جو موٹی موٹی ہوتی ہیں, رگیں موٹی موٹی ہوتی ہیں جو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتی ہیں, یہ سانس کی نالی اور غذا کی نالی کو, ان دونوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتی ہیں, انہیں ان کے ارد گرد ہوتی ہیں دو موٹی موٹی نالیاں. غالباً یہ دو موٹی موٹی نالیاں وہ ہیں کہ جو خون کی گردش کے لیے ہوتی ہیں, یعنی ایک سے خون آتا ہے دوسرے سے خون جاتا ہے, غالباً وہ ہے, لیکن یہ ہمارا اشتہاد ہے آپ اس پہ بھروسہ نہ کریں. دو موٹی موٹی نالیاں اور ہیں, یہ ملا کے کل چار نالیاں ہوئی, یہ چاروں نالیاں مکمل طور پر کٹ جانا چاہیے, پوری پوری کٹ جانا چاہیے, ذرا سی بھی بچنا نہیں چاہیے. جو بقرعید کے دنوں میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی ہے, نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں نا, اصل میں اس طرح کے واقعات سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں, تو نئی نئی چیزیں, نئی نئی اختراعات لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں, نئی نئی بدعتیں پیدا ہوتی ہیں. ممکن ہے آپ نے سنا ہو, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب چھری اتنی تیز ہونا چاہیے کہ تین مرتبہ چھری چلانے میں جانور دبا ہو جانا چاہیے, ورنہ جانور کو زیادہ اذیت ہوتی ہے, تو بیچارے وہ تین مرتبہ ہی چھری چلا رہے ہوتے ہیں, کچھ تین کی جگہ پانچ کر دیتے ہیں, پانچ کی جگہ سات کر دیتے ہوں گے, لیکن وہ پورا کس کے دبا کے اس کو کاٹتے ہیں اس طرح سے کہ تین میں جانور کا گلا پورا کٹ جائے. جانور کا گلا کٹنا کافی نہیں ہے, گلا کٹنے کے ساتھ ساتھ چار رگوں کا کٹنا ضروری ہے, تب جانور پورا ذمہ مانا جائے گا, ورنہ نہیں مانا جائے گا. جی سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کھڑی چھری رکھ کر گردن کاٹی جا سکتی ہے؟ جی ہاں کھڑی چھری رکھ کر بھی گردن کاٹی جا سکتی ہے، چھری کسی طرح سے بھی پکڑی جائے کوئی حرج نہیں. جی جی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک ساتھ کٹنا ضروری ہے یا تھوڑے تھوڑے دیر میں کٹتی رہے؟ نہیں نہیں ایک ساتھ کٹنا ضروری نہیں ہے، کوئی جھٹکا نہیں ہے کہ ایک ہی جھٹکا آپ نے کیا اور سب ایک ساتھ کٹ جائے گا. آپ آہستہ آہستہ چھری پھیرتے رہیں گے، اور جو کسائیوں سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی چھری کرو جلدی جلدی چھری کرو، یہ بھی ضروری نہیں. ایک نارمل طریقے سے، ایک عام طریقے سے جیسے گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، اس طرح سے اگر چھری چلائی جا رہی ہے، مگر اتنی دیر چھری چلائی جا رہی ہے کہ چاروں گردنیں چاروں رگیں پوری کٹ جائیں، چاروں رگیں اگر پوری کٹ جا رہی ہیں اور اس وقت چھری چل رہی ہے تو کوئی حرج. یہ تین چھری چلانا یا چار چھری چلانا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اصل یہ کہ اتنی چھری چلائی جائے کہ مکمل طور پر چاروں رگیں کٹ جائیں. جی ہاں اللہ کا نام اگر نہیں آئے گا تو ذبح سے نہیں مانا جائے گا. یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ کا نام سنائی دے، یہ لازمی ہے کہ اللہ کا نام پڑھا جائے. اب سنائی نہیں دے رہا مگر اس نے پڑھا ہے تو مان لیا جائے گا. جی 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 ہاں صحیح لفظ آنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جو بھی الفاظ بتائے گئے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر صحیح تلفظ ایک لفظ کا نہ آتا ہو تو کیا دوسرا لفظ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا چاہیے ان کو. جی ہاں دوسرا لفظ پڑھنا چاہیے، جس لفظ کا تلفظ صحیح ہو وہ والا لفظ پڑھنا چاہیے، وہ غلط غلط الفاظ نہ نکلیں، جو صحیح الفاظ ہیں وہ نکلیں. اچھا انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ کسائی توتلا ہو تو کیا کریں؟ لیکن ساری باتوں کا جواب ایک ہی ہے جو ہم پہلے دے چکے تھے، اس کا جواب ہم پہلے دے چکے تھے. وہ کیا؟ کہ ذبح کرنے والا کام آپ خود کریں، آپ کو وہ کوٹ لینی ہے نا، آپ تو ٹھیک ہیں. لہذا ذبح کرنے والا کام اگر خود کریں گے تو قبلے کا بھی خیال رکھیں گے، چار رگوں کا بھی خیال رکھیں گے، بسم اللہ کا بھی خیال رکھیں گے، باقی شرطوں کا بھی خیال رکھیں گے. ذبح کر کے آپ اس کے حوالے کر دیں بس، ٹھیک ہے، پھر وہ ٹکڑے کرتا رہے کوئی حرج نہیں. جی ذرا سا انتظار کر لیں، آپ کے سوال کے جواب آ رہا ہے ان شاء اللہ بعد میں. الظاہر اچھا وفیل استضاب شقہ ان دون قطع اشکال وقضا الاشکال وفیل استضاب قطع الخلقوم وحدہ. اچھا اگر فرض کیجئے کہ ایک نالی کاٹ دی جائے، پہلے بیان ہوا کہ نالیوں کی ترتیب یہ بنی کہ پہلے سانس کی نالی آتی ہے، پھر غذا کی نالی آتی ہے، اور اس کے پھر ارد گرد دوسری دو نالیاں. اگر سانس کی نالی کاٹ دی جائے تب بھی جانور ایک منٹ میں مر جائے گا، تو فقط سانس کی نالی کاٹ دی جائے تو چل جائے گا کام، بات بن جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، اشکال ہے، فقط سانس کی نالی کاٹنے سے کام نہیں بنے گا. الظاہر ان قطع تمام الاعضاء الاربعۃ یلازم بقاء الخرزۃ المسماۃ عرفنا بالجوزۃ فی العنق. ہاں اب ایک اس کا کلیہ بھی بتا رہے ہیں، طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ چار نالیاں کٹنے کا تقاضا یہ ہے، چار نالیاں کٹنے کا لازمہ یہ ہوگا کہ آخر میں پھر جا کے ریڑھ کی ہڈی بچ جائے گی. آپ اتنا گہرائی تک کاٹیں کہ چاروں نالیاں جب کٹ جائیں تو اب آخر میں وہ ریڑھ کی ہڈی والا حصہ آ جائے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ چاروں نالیاں مکمل طور پہ کٹ گئی ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. فلو بقی شیء منہا فی الجسد لم یتحقق قط تماما، لہٰذا اگر چار نالیوں میں سے ذرا سا بھی کوئی کچھ رہ گیا، آدھا تو تھوڑی پاؤ نالی کوئی رہ گئی، تو یہ متحقق نہیں ہوگا کہ آپ نے چاروں نالیاں پوری کاٹی ہیں. ولا یعتبر ان یکون قطع الاعضاء فی اعلی الرقبۃ بل یجوز ان یکون فی وسطها او من اسفلها. اچھا اب ایک یعنی یہ ساری چیزیں بقرعید میں دیکھنے کو ملتی ہیں، زیادہ آخری حصہ یہ کہ بکرے کو یا گائے کو ذبح کرتے وقت اوپر سے ذبح کرنا چاہیے یا نیچے سے ذبح کرنا چاہیے یا درمیان سے ذبح کرنا چاہیے، کہاں سے ذبح کرنا چاہیے؟ یہ قصائی لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو، جس کا بکرا ہوتا ہے اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر کاٹنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کاٹیں، وہ باقاعدہ جگہ بتا رہے ہیں اوپر سے کاٹنا ٹھیک ہے کہ نیچے سے یا درمیان سے، کہتے ہیں کہیں سے بھی کاٹنے کو فرق نہیں پڑتا، اوپر سے کاٹے تو بھی صحیح ہے، نیچے سے کاٹنے تب بھی صحیح ہے، درمیان سے کاٹنے تب بھی صحیح ہے، ہر جگہ سے کاٹنے صحیح ہے، کاٹنے کے بعد آخر میں اگر ریڑھ کی ہڈی تک آپ پہنچ رہے ہیں تو بالکل آپ کا ذبح بالکل صحیح ہوگا، لیکن زیادہ اوپر سے کاٹ دینے کی وجہ سے پتا چلا کہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر سے بھی گزر گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، لہذا اتنا پیش نظر رکھنا ہے کہ کاٹنے کے بعد جب آخر میں آپ کی چھری پہنچے تو وہ ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ جائے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد، صلوات علی محمد و آل محمد۔